السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آٹھ اپریل 2019 واپی کی سرزمین پر حضور اشرف الفقہا کا خطاب ہونے جا رہا ہے، جسے ہم اور آپ سنیں گے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، يا نورا من نور الله صلى الله عليك وسلم. ابھی ہمارے اشرفی صاحب نے اعلیٰ حضرت کا کلام سنایا، اس میں ایک شعر یہ بھی آپ نے پڑھا، سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، اگر دوا نہ کرے. طبیب کہتے ہیں ڈاکٹر اور حکیم کو، پرانے زمانے میں حکیم طبیب کہا جاتا تھا، آج کے زمانے میں ڈاکٹر کہتے ہیں. ہم ایسے بیمار ہیں، یہ آنکھ اور ناک کان کے بیمار نہیں، جسمانی بیمار تو کوئی سننی ہے ہی نہیں. الحمدللہ ہم تندرست ہیں، ہیلدی ہیں. رہا روحانی اعتبار سے، بہت سی کمزوریاں ہیں. اعلی حضرت بارگاہ رسالت میں ایک نازک عریضہ اور استغاثہ پیش فرما رہے ہیں. ہمارا علاج کسی کے پاس نہیں ہے اور جہاں گئے ہم نے ہم جہاں جہاں گئے سارے علاج کرنے والوں نے جواب دے دیا ہے کہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے. ایسی صورت میں عیسیٰ اور مسیحا اگر علاج نہ کرے تو ہم سوائے آہ آہ کہنے کے اور کیا کریں. عیسیٰ کیوں کہا گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پروردگار عالم نے ان بیماریوں کا علاج کرنے کا علم عطا فرمایا تھا جس کا اس زمانے کے طبیب اور حکیموں کے پاس علاج نہیں. اور جب ایسا مریض کوئی جاتا تھا کسی حکیم کے پاس تو وہ جواب دے دیتا. مثلا ماں کے پیٹ سے اگر کوئی اندھا پیدا ہوا اور آئی اسپیشلسٹ کے پاس جاتا تھا وہ کہتا تھا ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے, جواب دے دیتا. کوڑھی اور جزام کا مریض جس کا بدن خراب ہو جاتا تھا ایسے مریض کو جب ڈاکٹروں کے پاس لے جاتے تو وہ جواب دے دیتا کہ ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے. اور ایک بیماری ایسی ہے کہ جس کا کہیں علاج نہیں, وہ ہے موت. موت کا کوئی علاج نہیں کر سکتا لیکن اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ کو بھی اس کا علاج بتایا. ایسے معالج تھے کہ جس کا دنیا میں علاج نہیں اس کا علاج حضرت عیسیٰ مسیح کیا کرتے تھے. کہ بچوں کی آمد و رفت کیوں ہو رہی ہے ان کو ایک طرف کر دی, اس لیے میں نے پہلے اٹھا دیا. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی معجزانہ خوبیوں کا اس انداز سے ذکر کیا ہے کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرًا بإذن اللہ. اے لوگو, میں خلق کرتا ہوں, پیدا کرتا ہوں, تخلیق صرف اللہ کی خصوصیت ہے لیکن رب اپنی صفت کا کسی کو مظہر بناتا ہے تو اس میں بھی اس صفت کا جلوہ نظر آتا ہے. حضرت عیسیٰ خالق نہیں ہے لیکن پوری توانائی کے ساتھ فرماتے ہیں انی اخلق میں پیدا کرتا ہوں, میں خالق. وہابی کہتا ہے کسی کو اگر خالق کہا جائے تو شرک ہے اور قرآن کہتا ہے بإذن اللہ اگر خالق ہے تو وہ کہنے والا مشرک نہیں ہے, دعویٰ کرنے والا مومن ہے, بلکہ ایسا مومن کی تاج نبوت سے
سرفراز.
حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں انی اخلق لکم میں تمہارے لیے پیدا کرتا ہوں من الطین مٹی سے ایک پرندے کا ماڈل, پرندے کا میں ماڈل بناؤں گا. را مٹیریل مٹی سے ہے, اللہ تعالی نے انسان کو بھی مٹی سے پیدا کیا اور مٹی سے اس کا ڈھانچہ بنانے کے بعد رب فرماتا ہے کہ میں نے اس میں پھونک ماری تو وہ زندہ ہو گیا. بالکل یہی انداز حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں مٹی کا ایک پرندہ میں بناؤں گا اور تم دیکھو میری شان تخلیق کیسی ہے. اور میں اس میں پھونک ماروں گا. اس پھونک میں کیسی انرجی ہے. فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. جیسے ہی پھونکوں گا تو وہ پرندہ بن کر اڑنے لگے گا. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ خدا نہیں ہے, خدا والا ہے.
بے شک
یہ اللہ نہیں ہے, رسول اللہ ہے. ان کی پھونک میں یہ طاقت, مٹی کے پتلے میں پھونکتے ہیں تو وہ زندہ ہو کر کے پرندہ بن کر اڑنے لگتا ہے.
سبحان اللہ.
اور پھر آگے فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. مادر ذات اندھے کو لاؤ, میں اسے اخیارا کر دیتا ہوں. جو زامی اور پوڑھی کو لاؤ, بھوک مارتا ہوں تو بھلا چنگا کر دیتا ہوں. ارے مردے کو لاؤ, حکم کرتا ہوں تو اللہ کے حکم سے مردہ زندہ ہوں. یہ وہ بیماریاں تھی جس کا علاج کسی کے پاس نہیں تھا. حضرت عیسیٰ جو اللہ کے رسول ہیں ان کے پاس ہے. ایسے بیمار اگر حضرت عیسیٰ کے پاس آئے اور یہ بھی جواب دے دے تو پھر دنیا کہاں جائے گی؟ سارے طبیبوں نے ان کا علاج کرنے سے ہاتھ اٹھا لیا, جواب دیا. صرف ایک عیسیٰ ہیں جو کہتے ہیں آؤ, تمہارے بیماریوں کا علاج اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے. جب عیسیٰ روح اللہ کا یہ مقام ہے تو محمد نور اللہ کا مقام صورت تلویر کے استغاثہ بارگاہ رسالت میں بیان فرما رہے ہیں. یا رسول اللہ, ہمارا علاج کسی کے پاس نہیں. آج کے رسول کا علاج کس کے پاس ہے؟ وہ دل کو تڑپتا ہے, رات کو تڑپتا ہے, آنسو بہاتا ہے, نیند نہیں آتی ہے, برسوں سوتا ہے. کوئی ٹیبلٹ اس کا علاج نہیں ہے, کوئی انجیکشن اس کے دل و دماغ کو سکون نہیں دے سکتا ہے. اس کا سکون تو صرف بارگاہ مصطفیٰ میں ہے. یا رسول اللہ, آپ سے ہم امید رکھتے ہیں ہمارے علاج کے لیے آپ انکار نہیں کریں گے, اور اگر آپ نے انکار کر دیا تو آپ ہم مارے ہوئے عشق کے کدھر جائیں گے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شعلہ دیگر فرزن اس کا
روح و فدا کا
حسد ہر
شعلہ دیگر.
یا رسول اللہ, ہماری روح آپ پر فنا, آپ پر قربان, اور روح و فدا کا وزید ہر خا. یا رسول اللہ, اور اس کی جلن کو بڑھا دیجیے, اس کی کبش اور سوزش کو بڑھا دیجیے. کوئی ایسا مریض نہیں ملے گا جو کہے گا ڈاکٹر صاحب میری بیماری کو بڑھا دیجیے. یہ دنیا کا مریض اپنی بیماری کو گھٹانے کی فکر کرتا ہے, اور عشق رسول کا مریض اپنے مرض کو بڑھانے کی تمنا کرتا ہے.
ایک شعلہ
دیگر برزن عشق,
دیگر برزن عشق. ایک عشق کا شعلہ تو لگا تھا, اب دوسرا شعلہ بھی اس پر اور مار دیجیے. ایک شعلہ دیگر برزن عشق. مورا تن
من
من
دھن
ہن
سب ہو گیا.
میرے پاس کیا ہے؟ ایک جان رہ گئی ہے. میرا تن من دھن سب پھونک دیا. یہ جان بھی پیارے جلا گیا. یہ ہے علاج. کس کا علاج؟ مریض کا یہ علاج ہے. حضرت عیسیٰ نے علاج کیا, آنکھ واپس کر دی. اور عاشق کا علاج یہ ہے کہ ایک صحابی نام بھول رہا ہوں, حضور کے رسالے پاک کے دن آپ نے حضور کے تلوے مبارک کو دیکھا اور اپنی کھیتی پر چلے گئے. وہاں بیٹے نے جا کر خبر سنائی عباس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. تو آپ سجدے میں گر گئے. مولا ان آنکھوں نے آخری دیدار تلوے مصطفیٰ کا کیا تھا, مولا ان آنکھوں کو باقی مت رکھ تاکہ دوسرا جلوہ میری نگاہوں میں نہیں آئے. میں اب اندھا بن جانا چاہتا ہوں. اسی وقت ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی. اعلیٰ حضرت گھوم کر فرماتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہیں
غیر کا منہ کیا
دیکھیں, غیر کا منہ کیا دیکھیں, کون نظروں میں جچے عاشقوں کا مزاج الگ ہے, اس کا علاج دنیا میں کہیں نہیں ہے. مصطفیٰ آپ کے پاس ہے. حضرت عیسیٰ نے آنکھ بھی تھی اور عاشق آنکھ بدلے نازے مصطفیٰ کی بھیڑ پر قربان کر. اعلیٰ حضرت جیسا عاشق کہاں آپ کو ملے گا. آپ کا ارشاد فرماتے ہیں کروں تیرے نام سے جاں فدا, کروں تیرے نام سے
جاں فدا,
جاں فدا. نمبر ایک دا یہ کون کرتا بار بار ویڈیو گرافی کیوں کر رہے ہو بھائی؟ یہ شیطان کی آنکھیں بند کرو, اپنے جیب میں ڈالو, ہمیں گنہگار مت کرو. خبردار کوئی ویڈیو گرافی نہیں کرنا. ہم لوگ غلامان مفتی اعظم پرانی روایت کو لے کر چلتے ہیں. اور یاد رکھو ہم پرانے ہو گئے لیکن گولڈ ہوتا ہے. جب ہم چلے جائیں گے تو ہمیں ڈھونڈتے رہو گے. مت ستاؤ میرے بھائیوں ہم لوگوں کو ویڈیو گرافی کر کے. میں کہتا ہوں ستا لو جس قدر چاہو
مگر پھر مجھ کا دیوانہ,
پھر مجھ کا دیوانہ
ہے.
ڈھونڈو گے زمانے
چلے گئے. چلے جانے والے آنکھیں رو رہی ہیں, جلوہ نظر نہیں آ رہا
ہے.
مفتی اعظم جائے خدا کی قسم ان کا تبسم ناز ابھی تک نگاہوں میں رقص کر رہا ہے. دادو شریعہ چلے گئے, حسرت دین لوگوں کی باقی رہ گئی ہے. جانے والے چلے جا رہے ہیں, مت ستاؤ ہم لوگوں کو. جرا دے روح زیبا
زمانے
میں پھر نہیں ملیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا
کروں تیرے نام پہ جاں,
کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں
تو جہاں
فدا. ذرا عاشق کی تمنا اور اس کی خواہش تو دیکھو. فرماتے ہیں جان کو بھی قربان کر دو اور دونوں جہان یہ بھی آپ کے قدم ناز پر قربان کر دو. پھر فرماتے ہیں دو جہاں سے بھی نہیں
جی بھرا.
دونوں جہان اگر قربان کر دیا تب بھی میرا ارمان ابھی پورا نہیں ہوا. عشق کا پیٹ بھرتا نہیں, ہل بھی مزید اور کچھ ہے اور کچھ ہے اور کچھ ہے. یہ شان ہے عشق کی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروں جہاں نہیں. عاشق کی ذرا بے بسی تو دیکھیے. امام احمد رضا اپنی بے بسی کو بیان فرما رہے ہیں. یا رسول اللہ دونوں جہاں بھی قربان کر دوں تو ایسی قربانی سے میرا دل ابھی بھرا نہیں کہ میں نے کچھ نہیں کیا. اگر کروڑوں جہان ہوں گے تب بھی آپ کے قدموں پر قربان
کروں گا.
وہ عاشق تھے امام احمد رضا, ان کے عشق کا علاج کسی کے پاس نہیں. تو کہتے ہیں آہ نیتا اگر دوا نہ کرے. یہ بھی ماننے کا ایک چھوٹا انداز مثال کے طور پر. ابا سے کوئی مچل رہا ہے, سب سے بھائی سے مانگا نہیں دیا, اس سے مانگا نہیں دیا, ابا کے پاس آیا. کہا ابا آپ کے پاس تو سب کچھ ہے, اگر آپ نہ دیں گے تو کون دے گا؟ آہ اگر آپ ٹھکرا دیں گے تو کون دامن میں لے گا؟ اما ابا کا پیار یہاں مچل جاتا ہے. اگر لفنگا بھی بیٹا ہے تو کلے جیسے لگا دیا. یہ انداز ہے مانگنے کا. آہ عیسیٰ اگر دوا نہ کر لے یا رسول اللہ اپنے دامن میں آپ نہ دیں گے تو ہم کہاں کہاں جائیں گے. سب نے تو قیامت میں کہہ دیا تھا نفسی نفسی اذهبوا الى غيري. مصطفیٰ آپ کے پاس آئے اگر آپ نے بھی نفسی کہا تو ہم کہاں جائیں گے. لیکن وہ نفسی کہنے والے نہیں ہیں, ان کی کام تو یہ ہے کہ حسن بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرنی ہو, عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال حضور کو ہم گنہگاروں سے پیار ہے, بچے سے ماں کو پیار, ماں ہونے کی حیثیت سے ہے, اور نبی کو ہم سے پیار گنہگار ہونے کی حیثیت مسئلے کو اعلی حضرت نے بیان کیا. یہ علماء ہیں اس لیے میں نے یہ مسائل چھیڑے ہیں. اعلی حضرت اس نازک تصوف اور طریقت کے مسئلے کو چھیڑا ہے. فرماتے ہیں کیا ہی ذوق کا شفاعت ہے تمہاری, ذوق کو بڑھانے والی آپ کی شفاعت ہے, کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری. جب میدان محشر میں حضور کی ساری توجہ گنہگاروں کی طرف ہو گئی, کیوں؟ ایک مثال آپ دیکھو, پولیس والے جب کرمنل لوگوں کو پکڑنا شروع کرتے ہیں تو جن کے بچے کرمنل اور ذرا آوارہ گرد ہو جاتے ہیں ماں باپ کو ان کی فکر ہوتی ہے کہ کہیں پولیس والا پکڑ نہ لے جائے.
جی
ساری توجہ ایسے کی طرف ماں باپ کی ہوتی ہے, اور جو نیک پرہیزگار خدا خدا کرتا اس کی طرف سے ماں باپ مطمئن ہوتے ہیں یہ نہیں پکڑا جائے.
جی جی
میدان محشر میں ایک کھیتی گیری ہم لوگوں کی ہوگی اور ایک کھیتی گیری غوث و خواجہ اور ان کے ماننے والے احمد رضا مصطفیٰ رضا کی
ہوگی.
ان لوگوں کو پکڑنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے, یہ تو پکڑے ہوئے کو چھڑانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. پکڑنے کے بارے میں داروں کی کٹور اسے پکڑو اسے پکڑو جہنم میں لے جاؤ, ایسے وقت میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ آپ ایسے گنہگاروں کی شفاعت کریں گے. اور نیک لوگ ایک طرف کھڑے ہوئے یہ منظر دیکھیں گے, مصطفیٰ کی توجہ ان گنہگاروں کی طرف ہے, کہاں ہے اس کو پکڑو, مجیب اشرف کہاں ہے, مولانا مقصود کہاں ہے, حشمتی کہاں ہے, غلام مصطفیٰ کہاں ہے, پکڑ پکڑ کر کے ہماری طرف مصطفیٰ کی توجہ ہوگی تو نیک لوگ گنہگاروں کے پاس آئیں گے اور کہیں گے تھوڑا سا گناہ قرضے میں دے. پرہیزگاری اس وقت قرض داری مانگے گی کس سے, گنہگاروں سے, کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری. شاعروں کی شاعری میں نعت کا اتنا پر ذوق اور پر نور, ماشاء اللہ شاعروں کو دینا چاہیے بندوں کو دینے سے پھر اس کا بھی ثواب ملے.
جی سبحان اللہ,
کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری, واہ واہ. اے لوگو ہماری گنہگاری سے ہم کو تانا مت دینا, یہ ہماری شامت اعمالی ہے. دیکھنا محشر میں بھی گنہگاروں کا جلوہ کیا ہوتا ہے. دفاع کہیں گے انا لہا انا لہا انا لہا, میں تو اسی کے لیے ہوں اسی کے لیے ہوں, اور دامن میں چھپاتے جائیں گے. پھر میدان محشر کے سپاہی ڈھونڈتے رہ جائیں گے, ہمیں کوئی پکڑ نہ سکے گا. حسن رضا علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ڈھونڈائی کریں صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈھا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی،
وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو،
وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ رسول معظم دنیا میں تشریف لائے تو اس کو یوم میلاد النبی کہا گیا.
ماشاء
اللہ،
اللہ عمر میں عشق اور امام احمد رضا کا تسلب ادا
کرے.
کیسے تھے ان کو نہ ویسا جانے نہ ایسا جانے، یہ جمہوریہ کیا سمجھا، وہ کیسے تھے؟ ایک لفظ قرآن فرماتا ہے اے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا، ایک لفظ ہے انسان. اللہ تعالی کی دو صفتیں ہیں، ارسال و ترسیل، خلق و تخلیق.
بے شک
وہ پیدا کرتا ہے اور بھیجتا بھی. پیدا جب کسی کو کرتا ہے تو جتنی قوت، جتنا پاور زندگی گزارنے کے لیے اس کو ضرورت ہے، اتنی طاقت اس کو عطا کرتا ہے.
بے شک
اور جس کو بھیجتا ہے وہ تخلیق کی طاقت کے علاوہ اور طاقت عطا فرماتا ہے.
بے شک
یہ دو بات میری ذہن میں رکھے، ہم کو اللہ نے پیدا کیا ہے پکڑنے کی طاقت، کتنی دور سے پکڑتے ہیں، دو چار میل سے کسی چیز کو پکڑ کے لاتے ہیں، یہ طاقت ہے. آنکھ پیدا کی ہے، جتنی دیکھنے کی ہمیں زندگی میں ضرورت ہے اتنی ہی دیکھنے کی طاقت بھی ہے. کان پیدا کیا، کان کو جتنی دور تک سننے کی ضرورت ہے وہاں تک سننے کی ہم کو صلاحیت عطا فرمائی. پورے وجود کا سروے کرو، اتنے ہی اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی ہے جتنی ہمیں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اسے تخلیقی طاقت کہتے ہیں. آپ اگر شاید نہیں سمجھ سکتے ہیں لیکن میں گمار دیہاتی آدمی سمجھانے کی کوشش کروں، اور انسانی طاقت بھیجنے کی طاقت، بھیجنے کی طاقت، یہ معاملہ اس کا بہت اونچا ہوتا ہے. ابھی آپ سمجھ لیجیے اور میں سمجھا دوں تو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں گا.
انشاءاللہ
سورہ فیل آپ نے پڑھی ہے، ہاتھی والے
جی،
سورہ فیل، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، ایک چھوٹی سورہ ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے بتا بلان کیا علم کر کیف فعل ربک بے اصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل.
بے شک
یہاں لفظ ارسل فرمایا
جی.
اے لوگوں کیا تمہیں معلوم نہیں ہے ہاتھی والوں کے ساتھ تمہارے رب نے کیا سلوک کیا؟ ان کے تمام فریب کو اور مکاریوں کو ثبوت کر دیا، اور ان پر پرندوں کی ایک ٹکڑی بھیجی، ایک جماعت بھیجی، وہ پرندے اپنی چوٹ میں کنکر لے کر ان کے اوپر بھیجتے تھے، برساتے تھے. اب جتنا آپ ترجمہ سن لیں اب اس کی تشریح سنو. اللہ تعالیٰ نے پرندے کو پیدا کیا تھا، ابابیل 50 گرام کا پرندہ، اس کی تخلیقی طاقت اتنی تھی کہ ہوا میں جب اڑتا تھا اور ہوا کا جھونکا آتا تھا تو یہ پرندہ 10 کلاڑیاں کھاتا تھا. یہ اس کے اندر تخلیقی طاقت تھی. لیکن جب اللہ نے اپنی اس مخلوق کو ایک کام کے لیے بھیجا، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، کس کے اوپر بھیجا؟ ابرہا ایک بادشاہ تھا، کعبے کو ڈھانے کے لیے ہزاروں ہاتھیوں کا لشکر لے کر وادی محشر منا اور مزدلفہ کے درمیان میں آ کر کے وہ خیمہ زن ہوا تھا، اور اسے یقین تھا میں کعبے کو گرا دوں گا. مکے کے سارے بہادر پہاڑوں پر جنگلوں میں بھاگ گئے. کعبے کی کوئی حفاظت کرنے والا موجود نہ تھا. تو وہ رب کریم اپنی قدرت سے جنگل کے پرندوں کو ندا فرماتا ہے, اے ابابیل چلو ہاتھیوں کا مقابلہ کر. ایک طرف ہاتھی اور ایک طرف 50 گرام کا پرندہ. اگر ہاتھی سونڈ اٹھا کر کے پھو کرے تو سب پرندے اڑ جائیں. ان کی طاقت اتنی تھی, لیکن اس کمزور کو جب اللہ بھیج رہا ہے تو شہزور بنا کر بھیج رہا ہے. یہ ہے کہ انسانی کا. اب یہ پھو کرنے سے بھاگے گا نہیں, تتر بتر نہیں ہوگا, بلکہ اس کی ایک معمولی ضرب سے اس کا نتیجہ جو نکلے گا قرآن بیان فرمائے گا. یہ ابابیل پرندے اللہ کے حکم سے نکلے. ابرہہ آرمی لے کر آیا تھا, زمینی فوج لے کر آیا تھا, اللہ نے ہوائی فوج بھیجی. اس سے پہلے ہوا میں لڑنے کا تصور نہیں تھا, ہم نے راکٹ اور پلین بعد میں بنایا. یہ تصور قرآن نے عطا فرمایا ہے. ہوا میں بھی راکٹ اڑا کر کے دشمن کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. یہ پہلا تصور اسلام کا ہے. یہ پرندے اپنے رن وے سے فلائٹ کرتے ہیں, اور کب کرتے ہیں؟ وادیے مزدلفہ کے پہاڑوں سے چھوٹے چھوٹے کنکر چن رہے. اللہ نے ہر کنکر پر ابرہہ کے جتنے سپاہی تھے ان کا نام لکھ دیا تھا, اور ہر ابابیل پرندے کو ارشاد فرمایا تھا کہ نتھو کا تو ہے, خیروں کا حصہ تو ہے. ہر ایک کا نام بتا دیا تھا. جتنے فوجی ہیں ان کا نام یہ ہے, اور ہر فوجی کا نام کنکر پر لکھا گیا ہے. اپنے حصے کے فوجی کا کنکر اٹھانا. یہ ساری کی ساری فوج پہاڑ کے اوپر آئی اور پڑھ رہی ہے کہ نتھو کا نام کس پر ہے, خیراتی کا نام کس پر ہے, نتھو کا نام کس پر ہے. آپ کچھ سمجھے؟ اب آدمی نے کبھی پڑھا ہے؟ کسی مدرسے میں گیا تھا؟ اس کو پڑھنے کا سلیقہ اچانک ارسالی قوت میں عطا فرمائی ہے. اسے کسی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں, پڑھا نہیں تھا, لیکن بھیجا گیا تو پڑھنے کا سلیقہ بھی. اچھا, اس نے وہ کنکری دوچ میں لی. اب وہ ہوا میں اڑا. ہزاروں کا لشکر, ادھو کون ہے, خیراتی کون ہے, جمنا کون ہے, یہ کون بتائے گا ان کو؟ کبھی انہوں نے کیا مردم شماری کیے کرائی تھی؟ نہیں. لیکن تخلیقی طاقت یہ ہے کہ کسی کو نہیں پہچانتا تھا, اور انسانی طاقت یہ ہے کہ ہزاروں میں اپنے سپاہی کو جس کی کنکری اس نے منہ میں اٹھائی ہے پرندہ پہچان رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ مخلوق نہیں پہچانتی ہے, ترسیل کی حیثیت اللہ نے بھیجا ہے تو جس کو کبھی نہیں دیکھا ہے اسے بھی پہچان بھیجنے کی. اب آپ بعد میں فٹ کریں گے. اچھا, پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اسی کے سر پر جس کا نام کنکری پر لکھا ہے اسی کے سر پر گرانا. اس زمانے کی فوج جو ہے لوہے کی خول پہنتے
جی,
لوہے کے اجرہ پہنتے تھے. پورا بدن سپاہیوں کا لوہے کے اندر غرق ہوتا تھا. وہ پرندہ چھوٹا سا کنکر اپنے حصے کے سپاہی کے سر پر کٹ سے ڈالتا تھا. اللہ فرماتا فجعلہم کعصف
محفوظ.
اس پتھر کی مار کا یہ رزلٹ نکلا کہ جس کے سر پر گرا اس کا وہ لوہا کا لباس خود اور گرا اور اس کا بدن جس پر سوار تھا وہ ہاتھی سب کے سب ایک ہی بم کے مار میں ایسا چور چور ہو گئے معقول جیسے گائے بیل کھیتی کے ڈنٹھل کو منہ میں رکھ کر چبا چبا کر چورا کر کے بھوسا بنا دیتے ہیں ایک ہی ڈنٹھل ہاتھی کو ہاتھی سوار کو اور ہاتھی کی جرا اور خود کو کھائی ہوئی کھیتی کی طرح زمین پر
دیکھتے
ہیں. یہ ڈنٹھل مخلوق ہے اگر مارو تو مکھی نہ مرے لیکن اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھیجا اور پرندے نے جسے بھیجا اس کنکر میں بھی طاقت ہو گئی.
بے شک
یہ ہے انسانی طاقت. صحابی نے اب تک کس کو نہیں سمجھا.
جی جی جی
اللہ کے رسول مخلوق بھی ہیں اور رسول بھی ہیں.
بے شک
مخلوق کی حیثیت سے دیکھا ہے اس نے تو کہا ہمارے جیسے ہیں اور مصطفیٰ کو اللہ کے محبوب بندے احمد رضا نے دیکھا ہے تو وہ پکار اٹھے اللہ اکبر انسا اللہ کی سطح بقدر شان ہے انسا نہیں انسان وہ انسان.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
جب ایک پرندہ بھیجا جاتا ہے ایک کام کے لیے تو اس کی اتنی طاقت بے پڑھائے پڑھے بے دیکھے پہچان لے جسے دیکھتے وہ بھی طاقتور کم کہیں بن جاتے. ایک پرندے میں یہ صلاحیت کی ساری طاقت ہے. اب رسول اکرم ایک کام کے لیے نہیں آ رہے ہیں میلاد النبی میں ان کی شان تو یہ ہے قل انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے رسول آپ فرما دیجئے میں ساری کائنات کے لیے بھیجا گیا ہوں. اب بھیجے کو کھولو تب اس بھیجے ہوئے کی قدرت سمجھ میں آئے.
کیا بات ہے
میں ساری کائنات کے لیے بھیجا گیا ہوں. کائنات میں یہ بھی ہے وہ بھی ہے سائنسداں بھی ہے فرشتے بھی ہیں جن بھی ہیں ساری کائنات کے لیے بھیجے گئے. ماننا پڑے گا جب پرندہ بھیجا گیا ہے اگرہا کے لشکر کے لیے تو اس کو کنٹرول کرنے کی طاقت 50 گرام پرندے کے اندر رب نے رکھ دیا ہے اور مصطفیٰ ساری کائنات کو کنٹرول کرنے کے لیے بھیجے جا رہے ہیں تو ان کے اندر انسانی طاقت رب نے کتنی دی
ہے.
میلاد النبی ویسے ہی ہم نہیں مناتے. نعرے تکبیر جھنڈا لگا دو بریانی کھلا لو. ہم اس کا میلاد مناتے ہیں جو ساری کائنات سے زیادہ پاورفل ہے. وہ نبی مکرم کی یاد میں ہم اس لیے جشن مناتے ہیں اور یہ جلسہ منا رہے ہیں تاکہ ہمارے اندر بھی سیرت النبی کو جاننے کا جذبہ پیدا ہو جائے اور ان کی سیرت مقدسہ کی روشنی میں ہم سنیت کو نکھار کر کے مسلک اعلی حضرت پر ثابت قدم ہو جائے. یہ ہے میلاد النبی کا مقصد اور ان تمام مقاصد کو سمجھنا ہے. کبھی امام اعظم کی زندگی پڑھو, امام شافعی کی زندگی پڑھو, ائمہ مجتہدین کے علاوہ ائمہ ترجیحین کی زندگی پڑھو, فقہا اور معلمین کی زندگی پڑھو, پتہ چلے گا کہ اس دریائے ناپیدا کنار سے ایک ایک قطرہ لے کر امام اعظم ہوئے ہیں اور اسے اعظم ہوئے ہیں. ایک قطرہ جب ان کا مل جاتا ہے تو امام اعظم اور غوث اعظم مل جا بن جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کون پھر سمجھ سکتا ہے. ارے جبریل بھی نہیں سمجھ سکتا, صدیق بھی نہیں سمجھ سکے. یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی, میرا رب جس نے مجھے بھیجا ہے وہ جانتا ہے میں کتنی خوبیوں کا
مالک.
یہ چمبوریے لوگوں کو مس گائڈ کرتے ہیں. جن مدارس میں یہی چیز بتائی جاتی ہے کہ مسلک اعلی حضرت کیا ہے اور مسلک دیوبند کتنا سڑا اور بدبودار مطلب,
یہی بچیوں کو بھی بتانا ہے اور یہی بچوں کو بھی بتانا ہے اور اسی شان سے ہر سنی مدرسے کو چلانا ہے. امام احمد رضا کا مسلک ہمارا تنہا مسلک نہیں ہے،
بے شک
امام اعظم کا مسلک وہ ہے، امام اعلی حضرت کا مسلک وہ ہے جو امام اعظم کا مسلک ہے، امام شافعی کا مسلک ہے. یہ جو ہم مسلک سے کہہ رہے ہیں یہ مسلک ایمان کو کہتے ہیں. اور ایک ہے مذہب، مذہب امام اعظم کا مذہب حنفی ہے، امام شافعی کا مذہب حنفی ہے، امام مالک کا مذہب مالکی ہے، امام احمد بن حنبل کا مذہب حنبلی ہے. لیکن مذہب میں جو فقہی مذاہب ہیں ان میں ایک دوسرے میں تھوڑا بہت انتر اور فرق ملے گا، لیکن مسلک سب کا ایک ہے. امام اعظم کا مسلک یہ ہے کہ حضور خاتم النبیین، وہی مسلک امام احمد بن حنبل کا ہے، وہی مسلک امام شافعی کا ہے. مسلک ایمان اور عقیدے کو کہتے ہیں. امام اعظم کا مسلک ہے حضور قبر میں جانے کے بعد بھی زندہ ہے،
بے شک
وہی مسلک سارے اماموں کا ہے. سب کو آپ الگ سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے لیکن مسلک میں سب متحد ہیں. امام احمد رضا کا مسلک عقیدے کا نام ہے، یہ الگ کا نیا مسلک نہیں ہے، یہ مسلک وہی ہے جو پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے،
بے شک.
اور مسلک کو لوگ کہتے ہیں یہ پانچواں مسلک کہاں سے آ گیا، وہ مسلک نہیں ہے وہ مذہب ہے. پانچواں مذہب تم کہہ سکتے ہو، مسلک تو ایک ہی ہے. امام اعظم کا جو مسلک ہے وہی امام احمد رضا کا مسلک ہے، غوث اعظم کا جو مسلک ہے وہی امام احمد رضا کا مسلک ہے. نام الگ الگ بدل جائے یہ اور بات ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں، میں ایک گاؤں میں گیا دیہات میں، اس گاؤں کا نام کیا؟
واپی.
واپی
واپی
واپی واپی آیا. واپی آنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ یہاں سے 6-7 میل کے فاصلے پر، کلو میٹر پر، ایک ہمارے دوست عبداللہ چودھری رہتے ہیں. وہ چھوٹا سا گاؤں، ایگزامپل کے طور پر کہہ رہا ہوں،
سلواس ہے.
سلواس میں بہت بڑی بڑی بلڈنگ ہے جی. ایسا گاؤں جہاں پھوس کے چھپر ٹیم کے شیر، ایک ایسا گاؤں تصور کر لو. وہاں عبداللہ خان چودھری رہتے تھے. میں ان سے ملنے کے لیے گیا، بہت اچھے آدمی. میں جب چلنے لگا تو کہا حضرت کے 25,000 روپیہ اپنے دارون امجدیہ کے لیے لے کے جائیے. میں تو خوش ہو گیا، اندھا کیا چاہے، ہاں لے کے آ گیا. اب دوسرے رمضان میں مولانا غلام مصطفیٰ سے کہا دیکھو واپی جانا اور قریب میں 10 کلومیٹر پر ایک دیہات ہے، وہاں عبداللہ چودھری بڑے سفید آتا ہے، جا کر کے ان سے مل لینا. مولانا نے پوچھا ان کے گھر کا ایڈریس کیا ہے. میں نے کہا اس گاؤں میں چلے جانا، گھر کا ایڈریس پورے گاؤں میں ایک ہی آر سی سی کا مکان ہے، سب کچے مکان ہیں. اس کچے مکان کو چھوڑ کر کے آر سی سی کے مکان میں چلے جانا، وہاں عبداللہ ساتھ لیں گے. یہ گاؤں میں آئے تو مکان کو نہیں دیکھ رہے ہیں، آر سی سی مکان ڈھونڈ رہے ہیں. کہاں آر سی سی مکان ہے، پکا مکان ہے. نظر آیا دوڑتے گئے عبداللہ چودھری سے ملاقات کی. یہ مکان جو ہے ایک نشانی ہے عبداللہ چودھری، ملنا ہے چودھری صاحب سے، نشانی مکان کو بتایا گیا. پھر مولانا دوسرے رمضان میں نہیں جا سکے، اپنے شاگرد کو بھیج دیا، مولانا سرفراز صاحب کو بھیج دیا کہ جائیے وہاں عبداللہ چودھری سے مل لیجیے گا. سرفراز صاحب نے کہا عبداللہ چودھری صاحب سے ملنے کے لیے کیا نشانی ہے؟ کہا جاؤ وہاں واپو میں، مقصود نام ہے شاہد، مولانا شاہد صاحب سے پوچھ لیجیے گا، عبداللہ چودھری کا مکان بتا دیں گے. مولانا سرفراز واپو آئے اور کہنے وہاں چودھری صاحب سے ملنا ہے، ان کے مکان کا ایڈریس دے دیجیے. تو حضرت شاہد صاحب نے کہا
یہ ڈریس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کے گھر کے اوپر ہرا جھنڈا لگا ہوا ہے. مولانا کو میں نے نشانی بتایا کہ پکا مکان. مولانا صاحب مولانا سرفراز کو دوسرے سال نشانی بدل دے رہے ہیں ہرا جھنڈا. کیوں؟ اب اس دیہات میں چار پانچ مکان پکے بن گئے. وہ نشانی پہلے سال تو تھا لیکن ایک سال کے بعد پکا مکان اگر کہتے تو بجائے عبداللہ کے گھر میں رام پرساد کے گھس جاتے. اس کا بھی نیا مکان. اس لیے نشانی بدلنی پڑی. ہرا جھنڈا کسی کے مکان پر نہیں تھا. مولانا صاحب تاریخ ہے. انہوں نے اپنی شہادت کے ساتھ کہا ہرا جھنڈا جو ہے وہ عبداللہ کا مکان. مولانا سرفراز گئے, سرفراز ہو کر کے آگے. اب تیسرے سال مولانا طاہر کو بھیجا مولانا غلام مصطفیٰ نے اور کہا مولانا شاہد سے عبداللہ کے گھر کا مکان معلوم کر لینا. اب وہاں سنی مسلمان چار پانچ اور بچ گئے تھے. وہ سب ربیع الاول میں ہرا جھنڈا لگانے لگے. اب ہرا جھنڈا اگر کہتے تو عبداللہ کے گھر جانے کا ادریس خان کیا چلے جاتے ہیں. بولتے بھائی آپ کو میں جانتا نہیں کیسے آئے. اب مولانا شاہد نے کہا دیکھیے عبداللہ چودھری کا مکان اگر ڈھونڈنا آئے تو ان کے مکان پر بی ایس این ایل ٹاور لگا ہوا. گاؤں میں کسی کے مکان پر ٹاور نہیں ہے. مولانا طاہر گئے اور بی ایس این ایل کا ٹاور دیکھ کر کے عبداللہ چودھری سے ملاقات کر کے تشریف لائے. اسی طرح کئی سال آئے ہیں جا رہے ہیں. نشانی بدل رہی ہے. گھر وہی ہے. عبداللہ وہی ہے.
بے شک
نشانی بدلنے سے اصل نہیں بدلا کرتی ہے. سنو ایک وقت تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی نشانی بتائی. من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ. لا الہ الا اللہ کہے وہ جنتی ہے. پھر اس کے بعد حضور نے نشانی بتائی. من صلی قبلہ قبلتنا واقلا ذبیحتنا. جو ہمارے قبلے کی طرف منہ کے نماز منہ کر کے نماز پڑھے اور جو ہمارے ہاتھ کا ذبیحہ کھائے وہ مسلمان ہے. پھر ایسے لوگ پیدا ہو گئے سب کرنے لگے. تو اب نشانی پھر بدل دی گئی. آمنو کما آمن الناس. اے لوگوں ایمان ایسے لاؤ جیسے بلال حبشی ایمان لائے. ابو بکر ایمان لائے. اب مسلک چل رہا ہے. اب ابو بکر کا مسلک جو مانے گا وہی مومن ہے. کتنا ہی نماز پڑھتا. تفصیل بیان کی جائے تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں. پھر آگے اور چلا تو کس کا مسلک؟ امام اعظم کا. اب حنفی بولنے والے دیوبندی بھی ہو گئے, سنی بھی ہو گئے, علم بھی ہو گئے, غلم بھی ہو گئے. حنفی کہنے سے پہچان نہیں رہتی ہے. اس لیے اب وہاں پر اس زمانے میں حنفی کہنے سے مسلک نہیں پہچانا جائے گا. حنفی کہنے سے مذہب پہچانا جائے گا. مسلک پہچانے جائے گا. مسلک احمد رضا کہتے ہیں. یہ ناجوا نہیں ہے. نشانی اس لیے بدلی گئی کہ کنفیوژن نہ ہو, گھمٹ نہ ہو. یہ پانچواں مسلک نہیں ہے. وہی مسلک ہے. من قال لا الہ الا اللہ محمد. میلاد النبی کا پورا تصور آپ کیجیے. ایک مسلک میں آپ کو نظر آ جائے گا ہے. وہ مسلک امام احمد رضا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی نشست کو قبول فرمائے. اور میں نے